أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله موضوع گفتگو آپ نے سماعت فرمایا اور آپ کے علم میں ہے، فلسفہ تحریک کربلا. یہ موضوع اور عنوان بہت ہی محدود اور ایک مقید موضوع ہے. ایک لحاظ سے اور ایک لحاظ سے بہت ہی وسیع، عمیق اور گہرا موضوع ہے. محدود اس لحاظ سے ہے کہ واقعہ کربلا اور حادثہ کربلا، اس کے اندر بہت کچھ ہے. اس قیام مقدس کا فلسفہ، اس کا مقصد اور اس کے علاوہ بہت کچھ. اور یہ عنوان ہر وہ چیز جو کربلا سے تعلق رکھتی ہے اس کو شامل نہیں ہے. تاریخ کربلا بیان کرنا مقصود نہیں، حوادث اور واقعات جو رونما ہوئے ان کا ذکر بھی اس موضوع کو شامل نہیں ہے. نتائج وہ بھی اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتے، اور بہت سارے کردار اور شخصیات اپنی جگہ پر بہت ہی اہم موضوعات ہیں یہ سب، لیکن فلسفہ تحریک کربلا ان تمام موضوعات سے ہٹ کر ایک منفرد موضوع ہے. پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ موضوع کیا ہے، تاکہ ہماری توقعات اتنی رہیں جتنی اس موضوع سے رکھی جا سکتی ہیں. فلسفہ تحریک کربلا سے مقصود یہ ہے کہ یہ تحریک اور یہ قیام، یہ انقلاب کیوں واقع ہوا، کس مقصد کے حصول کے لیے، اور اس کے پیچھے کارفرما عوامل، اسباب اور محرکات کیا تھے. اور کس طرح سے اس مقصد کو پانے کے لیے اس واقعہ کے اندر، اس مقدس نہضت کے اندر، تحریک کے اندر جو کچھ رونما ہوا اس کا اس مقصد سے کیا تعلق تھا. فلسفہ کربلا کوئی نیا موضوع بھی نہیں ہے کہ جس پر کسی نے کچھ نہ کہا ہو. اگر اہل مطالعہ ہوں آپ، وہ بخوبی معلوم ہوگا، جن کا کتب سے سروکار ہے، مختلف نظریات پڑھنے کے عادی ہیں، مختلف افکار سے آشنا ہیں، اس باب میں بہت کچھ کہا گیا ہے. مقصد حضرت سید الشہداء علیہ السلام کیا چیز تھی؟ اور جتنی جس کی رسائی تھی، جتنا جس کے لیے ممکن تھا، اس حد تک اظہار خیال کیا. پہلا نقطہ جو ضروری ہے ذہن میں رکھنا اور بیان کرنا وہ یہ کہ واقعہ کربلا اور اس کا فلسفہ سمجھنے کے لیے، اس کے مقصد کو پانے کے لیے اور عوامل و اسباب سمجھنے کے لیے ایک تفسیر کی ضرورت ہے. اس کو جب تک یہ واقعہ تفسیر نہ ہو جائے، ممکن نہیں کہ ہم اس کے حقیقی اسباب اور حقیقی مقاصد تک پہنچ پائیں. ہم بظاہر یہ واقعہ بہت ہی چھوٹا سا زمانے کے لحاظ سے ہے، یعنی بہت مختصر زمانے میں واقع ہوا یہ واقعہ. چونکہ ایسی بھی جنگیں اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد لڑی گئی ہیں جو کئی سالوں تک جاری رہیں، 10 سال، 20 سال، حتی بعض جنگوں کی تاریخ میں ہے کہ 40 سال تک بعض جنگیں بعض قبائل کے درمیان جاری رہیں. جبکہ واقعہ کربلا ایک دن میں یہ جنگ شروع ہوئی اور اسی دن ختم بھی ہو گئی، بلکہ پورا دن بھی نہیں لگا، آدھے دن میں یہ جنگ شروع ہوئی اور نصف دن گزرنے تک اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی بظاہر. اب جب ہم تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں اس واقعہ کی، یا ان 40 سالہ جنگوں کی، 40 سالہ جنگ کے اندر اتنا مواد موجود نہیں ہے کہ انسان 40 منٹ بھی اس کے بارے میں گفتگو کر سکے، اگرچہ وہ تاریخیں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، لیکن 40 منٹ گفتگو کا مواد موجود نہیں ہے 40 سالہ جنگ کے اندر. لیکن اس بظاہر چند گھنٹوں کے جنگ کے اندر، اس واقعہ کے اندر اتنا مواد ہے کہ 40 سال بھی اگر انسان بیان کرتا رہے تو بھی اس کی تفسیر انتہا کو نہیں پہنچتی. تفسیر سے مقصود تاریخ نقل کرنا نہیں ہوتا، اگرچہ کربلا کی ایک صحیح تاریخ بھی ہونی چاہیے اور ضروری ہے اس کو سمجھنا، اس سے آگاہی حاصل کرنا. کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور کہنا چاہیے کہ ہم جو ابھی بیٹھے ہیں فلسفہ کربلا سمجھنے کے لیے، فلسفہ کربلا سے پہلے تاریخ کربلا معلوم ہونی چاہیے، اور صحیح تاریخ کربلا جو انسان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ معلوم ہو یا بیان کی گئی ہو. اور جب تک صحیح تاریخ سے آشنا نہ ہو، دوسرا مرحلہ آسان نہیں ہوتا. یوں نہ کہیں کہ جو بھی کربلا کے ذکر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ خود کربلا ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہیں حقیقت قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام کو اور فلسفہ کربلا، نقطۂ آغاز یہ ہے کہ ہم یہ باور کر لیں، یقین کر لیں کہ جو معلومات ہماری، جو اطلاعات ہماری واقعہ کربلا کے بارے میں ہیں وہ بہت کم ہیں. وہ کم بھی آیا کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک غلط، یہ ایک الگ باب ہے. سب سے پہلے ایک صحیح تاریخ کی ضرورت ہے کربلا کو. واقعہ کربلا جس زمانے میں رونما ہوا، تاریخ نویسی باقاعدہ ایک فن نہیں تھا جیسے آج ہے. آج باقاعدہ خبر نگاری، روزنامہ نگاری، تاریخ نگاری ایک فن بن چکا ہے، ایک پیشہ ہے. ایسے ادارے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ یہی ہے، اجرت لے کر یا بغیر اجرت کے شوقیہ وقائع اور حالات اور حوادث کو قلم بند کرتے ہیں. چھوٹا سا واقعہ آپ کے شہر میں ہو، کئی اخباروں کے نمائندے خبر نگاری کے لیے، واقعہ نگاری کے لیے پہنچاتے ہیں. اب صحیح قلم بند کرتے ہیں ان حالات کو یا صحیح نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اہتمام موجود ہے اس زمانے میں. واقعہ کربلا میں یا اس کے پہلے یا اس سے بعد کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں تھا، کوئی ایسے پیشہ ور لوگ بھی نہیں تھے جن کا کام فقط واقعہ نگاری ہو، جن کا کام صرف حالات قلم بند کرنا ہو. البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو مامور کیا جاتا تھا کہ وہ گزارش بنائیں اور اپنے مافوق افسران کو پہنچائیں، تو وہ بھی ہر چیز نہیں لکھتے تھے، صرف وہی واقعات لکھتے تھے جن کے بارے میں انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ لکھ کر ہم تک پہنچا دو. اب وہ تاریخ نہیں لکھ رہے ہوتے، ایک رپورٹ تیار کرتے تھے اپنے افسر بالا کے لیے یا حکام بالا کے لیے کہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، اور تاریخ نگاری اس کے علاوہ کوئی چیز ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ تاریخ کے اندر جو واقعات قلم بند ہیں، اور وہ بھی اس زمانے کی تاریخ نگاری کے ذریعے سے جو واقعات ہم تک پہنچے، کہ باقاعدہ کوئی انتظام نہیں تھا تاریخ لکھنے کا جیسے آج کل بعض بیان کرتے ہیں، منٹ کی حد تک بھی بعض بیان کر دیتے ہیں. جو کام آج اسپیشل گھڑیوں سے، اسپورٹ واچ سے کیا جاتا ہے، ٹائم روک کر اور پھر ٹائم کے ثانیے اور لمحے تک ضبط کیے جاتے ہیں، یہ اس زمانے میں بھی اس کو بیان کرتے ہیں جس زمانے میں گھڑیاں ہوتی ہی نہیں تھی، اور جس زمانے میں کوئی اتنا اہتمام بھی نہیں کرتا تھا کہ گھڑی رکھ کر ٹائم نوٹ کرے کہ کتنی مدت میں یہ شخص پہنچے گا، کتنی مدت میں آئے گا، کتنی مدت میں جائے گا، کتنی دیر بات ہوئی، کتنی دیر سوئے، کتنی دیر جاگے. یہ سب ہمارے ذہن کی پیداوار ہیں. کسی تاریخ میں مستند، حتی غیر مستند تاریخ میں بھی یہ بات نہیں ہے. پہلے تو تاریخ کی یہ صورتحال ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ باقاعدہ کوئی انتظام نہیں تھا، بغیر انتظام کے اور اہتمام کے تاریخ قلم بند ہوئی واقعہ کربلا کی، اور وہ بھی ایسے دور میں، ایسی حکومت کے زمانے میں کہ بظاہر جس نے کربلا میں اپنے آپ کو فاتح سمجھا، بنو امیہ کے زمانے میں. آج آپ دیکھیں اگر فوجی حکومت ہو اور اس کے زمانے میں اخبار چھپتے ہیں تو باقاعدہ فوجی ذہنیت، فوجی سوچ اور فوج کا طرز تفکر آپ کے روزناموں اور اخباروں میں باقاعدہ نظر آتا ہے، کالم میں نظر آتا ہے، رپورٹوں میں نظر آتا ہے، اس کی جھلک باقاعدہ موجود ہوتی ہے. حالانکہ کہتے بھی ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، بنو امیہ کے زمانے میں خبر نگاری آزاد نہیں تھی، تاریخ پر باقاعدہ بنو امیہ کی چھاپ لگی ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ بنو امیہ کا طرز تفکر موجود ہے، ان کی نگرانی میں اور ان کی نظارت میں تاریخ لکھوائی گئی. اگر یہ تاریخ صحیح بھی ہوتی، پہلے تو عرض کیا کہ متاسفانہ تاریخ ناقص ہے، حدوری ہے، سب کچھ نہیں لکھا گیا، اگر باقاعدہ اہتمام بھی ہوتا تاریخ نگار وہ کچھ نہیں لکھتا جو کچھ واقع ہوتا ہے، بلکہ تاریخ نگار اور خبر نگار اور نامہ نگار وہ لکھتا ہے جو اس کو سمجھ میں آتی ہے بات، جو اس کے ذہن میں آئے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے اسے لکھتا ہے، نہ جو کچھ واقع ہوتا ہے اسے قلم بند کرتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، 100 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا، 1400 سال پہلے بھی ایسے ہی ہے۔ جو کچھ اسے نظر آتا ہے دکھائی دیتا ہے صرف وہ لکھتا ہے، لیکن ضروری نہیں جو کچھ واقع ہوا ہے وہ منحصر ہو اس کام میں یا اس چیز میں جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ دیکھنا، دیکھ کر کچھ قلم بند کرنا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں دخیل ہیں، بہت ساری چیزیں اثر انداز ہیں۔ دیکھنے والا کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کس ذہنیت سے دیکھ رہا ہے، آیا اس کی نظر کمزور ہے، آیا وہ صاف و شفاف دیکھتا ہے، کسی عینک کے ساتھ دیکھتا ہے، بغیر عینک کے دیکھتا ہے، نظر والی عینک لگا کے دیکھ رہا ہے، آیا کالی عینک لگا کے دیکھ رہا ہے، کوئی اور رنگ کی عینک چڑھا کر یہ دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے ضروری نہیں کہ یہ وہی ہو جو کچھ واقع ہو رہا ہے۔ نظریں مختلف ہوتی ہیں اور نظریات اس چیز کا نتیجہ نہیں ہوتے جو کچھ واقع ہوا ہے۔ نظریات ہمیشہ نظر کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں، نگاہ کرتے ہیں، ہماری نگاہ کے نتیجے میں ہمارا نظریہ بنتا ہے۔ نگاہ کرنا، دیکھنا، یہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ نگاہ کتنی وسیع ہے، نظر کتنی عمیق ہے، گہری ہے، کتنی دقیق نظر ہے۔ بعض اوقات ایک بہت بڑا وسیع منظر ہوتا ہے اور اس کو ہم بہت ہی چھوٹی سی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ضروری نہیں وہ سارا منظر ہماری نظر میں آ جائے۔ بہت بڑے منظر کو دیکھنے کے لیے، بہت گہرے منظر کو دیکھنے کے لیے، بہت عمیق منظر کو نگاہ کرنے کے لیے تناسب چاہیے، مناسبت چاہیے نظر میں اور منظر کے اندر۔ جتنا منظر بڑا ہے اتنی ہی نظر بھی زیادہ بڑی ہو۔ کربلا کا واقعہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو کربلا کے اندر نظر کر رہا ہے، نگاہ کر رہا ہے، جھانک کے دیکھتا ہے، آیا اس کی نظر اتنی وسیع ہے کہ وہ پورے منظر کو دیکھ سکے، پورے منظر پہ نگاہ ڈال سکے، اور جو کچھ ظاہر اور پنہان ہے وہ اسے نظر میں آ جائے۔ یہ دیکھنے والے کی نظر سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز۔ بس ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے آئے اور کربلا کی تفسیر اور نظر کرے اور نظریہ بیان کرے اور پھر اس کے بعد مقصد کربلا تک پہنچ بھی جائے آسانی سے۔ اتنا بڑا ہونا پڑے گا اس انسان کو، اتنا وسیع ہونا پڑے گا اس کو، خود پہلے نظر کرنے والے کو، کہ کربلا جیسے وسیع اور عمیق اور گہرے منظر میں جھانک کے دیکھ سکے، ورنہ چھوٹی سی نگاہ، چھوٹے سے زاویے سے، ایک روزنے سے، ایک سوراخ، باریک سوراخ سے، اور وہ بھی کمزور نگاہ سے دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گئی یہ بات، یہ سوائے دوری اور جہالت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک مثال ہے جو پہلے بھی بیان ہوئی ہے، بہت ساری جگہوں پر عرض کی ہے، اور وہ مثال ضروری ہے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے، کہ اشیاء جیسے موجود ہیں ایسے ہی ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ بہت مختلف نظر آتی ہیں ہمیں، جیسی ہماری نظر ہے ہمیں ویسے نظر آتی ہیں، نہ جیسے کوئی شے ہو ویسے نظر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر علم ذات خدا ہیں، اور خود امر الہی سے، اذن الہی سے جو دعا تعلیم دی گئی، سکھائی گئی کہ آپ یہ دعا مانگے، وہ یہ کہ رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے مزید علم عطا فرما، بڑھا دے میرے علم کو. یہی نبی، یہی رسول جب آتے ہیں بارگاہ خدا میں آ کر دعا کرتے ہیں کہ میرے علم میں اضافہ ہو، معلومات بڑھ جائیں، لیکن کس طرح سے بڑھیں؟ یہ نہیں کہا کہ جو بھی علم ہے، جو بھی علم کے نام پر ہے، جو کچھ بھی لوگ علم سمجھتے ہیں وہ میرے ذہن میں اضافہ ہو جائے، یہ نہیں مانگا. فرمایا کہ رب ارنی الاشیاء کما ہیا، رب ارنی الاشیاء کما ہیا، مجھے ضرور ان اشیاء اور حقائق کا علم عطا فرما، لیکن ایسے عطا فرما جیسے یہ اشیاء ہیں. یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا، پیغمبرانہ دعا، رسول کی دعا، نبی کی دعا. جو لوگ اپنے آپ کو پیرو نبی کہتے ہیں، تابع کہتے ہیں اپنے آپ کو نبی کا، سب سے بڑی اتباع اس نقطے اور اس جملے میں کریں کہ اشیاء جیسے ہیں، واقعات جیسے ہیں، انسان جیسے ہیں، ہمیں ویسے نظر آئیں. بہت بڑی دعا مانگی، اس لیے کہ اکثریت انسانوں کی، بہت بڑی اکثریت، 99% انسان اشیاء کو دیکھتے تو ہیں، واقعات کو دیکھتے تو ہیں، لیکن انہیں واقعات ویسے نہیں دکھائی دیتے جیسے ہیں، کچھ اور دکھائی دیتا ہے انہیں. آپ جب سخت دھوپ میں آنکھیں چندیاتی ہیں بعض لوگوں کی، جا کر کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے عینک چاہیے، مجھے شیشہ چاہیے، کالا سیاہ شیشہ. کیوں اپنی آنکھ پر سیاہی کیوں لگانا چاہتے ہو؟ کالا شیشہ اپنی آنکھ پر کیوں لگانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ باہر نور شدید ہے، سورج کا شدید نور موجود ہے، اور میری آنکھ کمزور ہے، سورج کے اس شدید نور کو، بہت زیادہ نور کو برداشت نہیں کر سکتی. باہر کی فضا بہت نورانی ہے اور میری آنکھ اتنی نورانی اشیاء کو نہیں دیکھ پاتی. بس اس نور کو کم کرنے کے لیے مجھے عینک چاہیے، شیشہ چاہیے، اور آپ پیسے بھی دیتے ہیں اس کے لیے، اور لوگوں نے یہ کاروبار بھی بنا لیا ہے، عینک کے شیشے بیچتے ہیں، دھوپ کے، نظر کے. اب توجہ فرمانا کہ ہم جاتے ہیں نور سے بچنے کے لیے سیاہ شیشہ خریدتے ہیں. سیاہی کو عربی میں ظلمت کہتے ہیں، ظلمات تو عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ. نورانی فضا میں چلنے کے لیے، پر نور فضا میں کچھ دیکھنے کے لیے، کمزور آنکھوں کے علاج کے طور پر ہم سیاہ ظلمانی شیشہ خریدتے ہیں، تاکہ یہ شیشے کی مدد سے ہم عالم نور میں رہتے ہوئے اشیاء کو ظلمانی دیکھیں، تاریک دیکھیں، سیاہ دیکھیں، تاکہ آنکھوں کو تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہو، بوجھ نہ پڑے میری آنکھ پر، چندیا نہ جائے کہیں آنکھ. اور کرتے ہیں، دکانیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر نورانی فضا کو ظلمانی بنا کر دکھایا جاتا ہے. ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپلوما کیا ہے انہوں نے، علمی ڈگری انہوں نے حاصل کیا، اور تجربہ کار صرف اس کام کے خاطر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نورانی چیزوں کو ظلمانی دکھانے کا فن جانتے ہیں. روشن چیزوں کو تاریک کر کے دکھانے کا فن جانتے ہیں. ہم بھی ان کو پیسے دیتے ہیں, اجرت دیتے ہیں منہ مانگی, اور اس کے بعد ہماری سائز کا وہ, ہماری پسند کا ظلمانی شیشہ ہماری آنکھ پر لگا دیتے ہیں. یہ ہماری بصر کی یہ حالت ہے. کربلا تو بصر سے دکھائی نہیں دیتی, ورنہ اہل بصر تو بہت موجود تھے, انہیں واقعہ کربلا سمجھ میں نہیں آیا, کوئی چیز نظر نہیں آئی انہیں. کربلا جیسے واقعات کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے, لیکن بصیرت بھی بصر کی مانند آفت میں مبتلا ہے. جس طرح ہمارا نور بصر آنکھ زیادہ نور ہو جائے سورج کا, اس میں یہ آنکھ چندیا جاتی ہے, برداشت نہیں کر سکتی, کہیں اگر معرفت کا نور بصیرت کا نور بڑھ جائے تو ہماری بصیرت بھی چندیا جاتی ہے. پھر ہم جاتے ہیں ایسے ماہرین کے پاس, ان ماہرین سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ نور کربلا بہت شدید, بہت سخت اور بہت زیادہ ہے, اس قدر زیادہ ہے, اس کی شعائیں قوی ہیں کہ ہماری کمزور بصیرت چندیا گئی ہے, برداشت نہیں کر پا رہی. ماہرین نے ڈپلوما کیا ہوا ہے, بڑے بڑے علمی مراکز سے فارغ و تحصیل ہیں, کس چیز کا علم پڑھ کر آئے ہیں؟ بصیرتوں کے اوپر ظلمانی پردے ڈالنے کی مہارت ہے ان کے اندر, ڈپلوما کر کے آئے ہیں. روشن بصیرتوں کے آگے ظلمانی پردے ڈالنا ان کا فن ہے, اور اجرت بھی لگتی ہے, فیس بھی لیتے ہیں, ان کی خدمات بہت عام ہیں. ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک ماہر اہل فن جو نورانی فضاؤں کو تاریک اور ظلمانی بنا کر دکھانے کا فن جانتا ہے, اسے آ کر کہتے ہیں کہ یہ بصیرتیں یہ چندیا جاتی ہیں, برداشت نہیں کر سکتی, لہذا ان بصیرتوں کے آگے ایسا کالا شیشہ لگا دو کہ انہیں ہر چیز ظلمانی اور تاریک ہی نظر آئے. اب آپ خود توجہ فرمائیں کہ نظر کمزور بھی ہو اور تنگ بھی ہو, کمزوری اور چیز ہے, تنگی اور چیز ہے, اگر نظر تیز بھی ہو اور تنگ ہو, کسی منظر کو پورے طور پر دیکھ نہیں پاتی, پورا کراچی کا شہر آپ کو اپنی کھڑکی سے نظر نہیں آتا, اپنے گھر کی کھڑکی سے, گھر کے اندر ایک سوراخ کر کے شہر پہ نگاہ ڈالے, پورا شہر آپ کو دکھائی نہیں دے گا, اس لیے کہ جس زاویے سے, جس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اگرچہ وہ نظر تیز ہے بہت, لیکن تنگ ہے, وہ روزانہ بہت تنگ ہے. اب نظر تنگ بھی ہو اور نظر کمزور بھی ہو, اور کمزور نظر کے اوپر ایک سیاہ شیشہ بھی لگا ہوا ہو, ظلمانی پردہ بھی پڑا ہوا ہو, اور پھر انسان آئے آ کر واقعہ کربلا میں نگاہ کرے, نظر کرے, اس کو کیا نظر آئے گا؟ جب آپ کالی عینک لگا کے شیشہ, کالی عینک کا شیشہ لگا کے گاڑی چلاتے ہیں, اطراف کا ماحول کیسے نظر آتا ہے؟ درخت کیسے نظر آتے ہیں؟ سرسبز ہرے نظر آتے ہیں یا سیاہ نظر آتے ہیں؟ آگے پیچھے سفید رنگ برنگ گاڑیاں کیسے نظر آتی ہیں؟ لوگ کیسے نظر آتے ہیں؟ لوگ ویسے نہیں دکھائی دیتے جیسے ہیں, درخت ویسے نہیں دکھائی دیتے جیسے موجود ہیں, آس پاس کا ماحول ہمیں ویسے نہیں دکھائی دیتا جیسے ہے, بلکہ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے جیسے ہماری عینک ہے. آپ نے جو رنگ عینک کا انتخاب کیا ہے, سارا ماحول آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے. عینک اتار کے دیکھیں, دیکھیں بالکل دنیا ہی بدل جائے گی, بالکل دنیا بدل جائے گی. آپ ایک ظلمانی, ایک سایہ دار شہر میں چل رہے تھے, اینک کے ساتھ، سارے شہر پر سایہ ہی سایہ ہے. اینک اتار کے دیکھیں سارے شہر میں دھوپ ہی دھوپ ہے، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے. سائے میں اور روشنی میں کتنا فاصلہ ہے، سائے میں اور روشنی میں کتنا فرق ہے. روشنی نہ ہونے کا نام سایہ ہے. روشنی اور سائے میں اگر کوئی پوچھے ہم سے کیا فرق ہے روشنی اور سائے میں، تو وہی فرق ہے جو علم اور جہل میں فرق ہے. یعنی جہاں علم نہیں ہوگا اس کو جہالت کہیں گے. علم و جہل تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایمان و فسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا علم اور جہل ایک جیسی چیزیں ہیں؟ جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے ہیں؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، آیا ایمان اور فسق ایک جیسی چیزیں ہیں؟ نور اور سایہ ایک چیزیں ہیں. یہ رات سایہ ہے، ابھی آپ رات کے عالم میں ہیں، زمین تاریک ہے، سایہ ہے. چونکہ زمین نے پشت کر دی، یعنی جس حصے پر ہم ہیں وہ سورج کے منبع نور کے روبرو نہیں، سامنے نہیں اس کے، لہذا اس حصے پر ابھی سایہ ہے، دوسرا حصہ ابھی نورانی ہے. سائے کو آپ رات کہتے ہیں چونکہ نور نہیں ہے. اگر آپ کالی عینک لگا کر اشیاء کو دیکھیں اور سایہ نظر آئے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے وہی کچھ نظر آ رہا ہے جو کچھ باہر ہے. صرف رنگ ہی تبدیل نہیں ہوا بلکہ اشیاء بھی بدل گئیں، چہرے بھی بدل گئے، حقیقتیں ساری بدل گئیں. ہمیں کچھ اور عالم نظر آ رہا ہے اور حقیقت میں عالم کچھ اور ہے. لہذا انسانوں کے لیے سب سے بڑی چیز جو مطالبہ کریں، دعا کریں خداوند تبارک و تعالیٰ سے، وہ یہ کہ ہمیں اشیاء ایسی دکھائی دیں جیسی ہیں. کہ پیغمبر اکرم نے یہ دعا مانگی خدا سے کہ پروردگار، نظر تو سب کو آ رہی ہے تیری کائنات، یہ زمین و آسمان دیکھتے تو سب ہیں، لیکن انہیں ویسے نہیں دکھ رہے جیسے یہ ہیں. اور میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اشیاء ایسے نظر آئیں جیسے ہیں. رب ارنی الاشیاء کما ہیا، جیسے یہ اشیاء ہیں مجھے ویسے دکھائی دیں. واقعہ کربلا ویسے ہی ہمیں نظر آئے جیسے ہے. یہ بہت بڑی دعا ہے اگر کسی کے حق میں مستجاب ہو جائے. دکھ رہا ہے سب کو، میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ضمانت نہیں ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو رونما ہوا، جو واقع ہوا. اس لیے کہ جس نگاہ سے ہم نے دیکھا وہ کمزور بھی ہے، وہ تنگ بھی ہے، اور اس کے آگے کالا شیشہ بھی چڑھا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس عینک سے اور اس نگاہ سے دیکھنا کیا دکھائی دے گا ہمیں. واقعہ کربلا سمجھنے کے لیے فقط ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ آپ یہ عینکیں اتار دیں. تاریخ ایک سیاہ عینک ہے، اگر صحیح تاریخ بھی ہوتی. پہلے تو عرض کیا کہ افسوس کا مقام ہے کہ تاریخ بھی صحیح نہیں بیان ہوئی، نہ صحیح لکھی گئی، نہ صحیح رقم ہوئی، نہ صحیح نقل ہوئی. اگر صحیح بھی ہوتی تو بھی تاریخ ایک شفاف عینک نہیں ہے، صاف عینک نہیں ہے، تنگ، کمزور اور سیاہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ صرف تاریخ کو اساس قرار دے کر حقیقت کربلا، واقعہ کربلا، فلسفہ کربلا سمجھنا، انسان غلط نتائج تک بھی پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ پہنچا ہے، اور بعض نمونے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان بھی ہوں گے. کیا چاہیے پھر تاریخ کربلا کو سمجھنے کے لیے؟ البتہ کربلا میں منحصر نہیں ہے، کربلا جیسے تمام واقعات، تمام رویدادیں، تمام انقلابات، تمام تحریکیں کہ سر فہرست کربلا ہے، ورنہ تمام معصومین، تمام انبیاء کے زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے حوادث و واقعات ان کو انسان سمجھے. اگر اس کے سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس حقیقت کو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, اس ماحول میں چلے جائیں جس ماحول میں وہ حقیقت موجود ہے. اس ماحول میں منتقل جب تک نہیں ہوں گے آپ, صحیح ادراک نہیں ہو پاتا. اس لیے کہ کربلا صرف پڑھ کر سمجھنے کی چیز نہیں ہے, کربلا ایسی چیزیں بھی ہیں. بہت میں نے کہا نا کہ سب سے مختصر ترین جنگ آپ کہہ سکتے ہیں کربلا ہے, زمانے کے لحاظ سے آدھے دن میں شروع بھی ہوئی اور ختم بھی ہو گئی. مختصر ترین جنگ کہ پورا دن بھی جاری نہیں رہی. لیکن اگر انسان 40 صدیاں بھی اس کے بارے میں گفتگو کرے تو بھی اتنا مواد اس کے اندر موجود ہے, اتنی لمبی تفسیر اس کی ہو سکتی ہے اتنی مختصر جنگ کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں فقط پڑھنے سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہی نہیں, بلکہ کربلا کے اندر ایسی چیزیں بھی ہیں جو لمس اور احساس سے تعلق رکھتی ہیں کہ ان کو محسوس کیا جائے, لمس کیا جائے, چھوا جائے ان کو. آپ دیکھیں روزانہ ٹی وی پہ, اخبار میں, ریڈیو پہ آپ پوری دنیا کا ٹیمپریچر سنتے ہیں, آپ درجہ حرارت کتنا ہے, کراچی کا بھی بیان ہوتا ہے. اب مری میں بیٹھا ہوا ایک انسان جو مری میں پیدا ہوا, کبھی نکلا ہی نہیں وہاں سے, وہ جب پڑھتا ہے کراچی کا ٹیمپریچر اتنا ہے, پڑھ تو لیتا ہے لیکن اس کو گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہوتا, پسینہ نہیں آتا اس کو. اور گرمی پڑھ کر سمجھنے والی چیز نہیں ہے, گرمی ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک گرم فضا میں کوئی جائے نہ اسے محسوس نہیں ہوتا کہ گرمی کہتے کس کو ہے. اسی طرح سردی بھی ہے. آپ کراچی میں بیٹھ کر سردیوں میں کہ جب یہاں 20-25 درجہ حرارت ہوتا ہے اور آپ کے لیے شدید سردی ہوتی ہے 25 درجہ حرارت, اسی آن اسی وقت دنیا کے ایسے بھی زمین پر ایسے بھی حصے ہیں کہ جہاں پر 40-50 درجے مائنس ہوتا ہے درجہ حرارت. 40-50 درجے مائنس درجہ حرارت کو کراچی میں رہ کر کوئی نہیں سمجھ پاتا, پڑھتے ہیں دیکھتے بھی ہیں روزانہ, لیکن 50 درجے مائنس سردی کو محسوس کرنا اور اس سردی سے کانپ جانا, اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بستر باندھے, سامان سفر تیار کرے, ٹکٹ خریدے اور اس نقطے پہ پہنچ جائے جہاں اتنا درجہ حرارت ہے. واپس آئے گا تو اب اس سے پوچھو, اخبار پڑھ کے بھی اس نے کہا تھا کہ 50 درجے مائنس, اس سے جا کر گفتگو کرو, بھائی 50 درجے مائنس درجہ حرارت ہے, کیسی ہے سردی؟ وہ کہے گا ہاں زیادہ سردی ہے, بہت سخت سردی ہے. بےچارے کیا کرتے ہوں گے, بس بات تمام ہو گئی ساری, اتنی بات کرے گا نا. لیکن تھوڑا سا افسوس بھی کر دے گا, معلوم نہیں بےچاروں کے پاس کمبل ہوگا نہیں ہوگا, کوئی بستر ہوگا نہیں ہوگا, کھانے کے لیے کوئی چیز ہوگی نہیں, چائے پیتے ہوں گے نہیں ہوں گے. اب آپ چلے گئے وہاں, اس درجہ حرارت کے اندر قدم رکھا, ایک دن گزار کے آئے واپس, پوری زندگی واقعات سناتے رہیں گے اس ایک دن کے. ایک دن جو ٹھنڈک میں گزارا آپ نے 24 گھنٹے, اب جو باتیں ہر ملنے والے کو ایک نیا نقطہ سنا رہے ہیں, ایک نئی داستان سنا رہے ہیں, ایک نیا واقعہ سنا رہے ہیں. اب آپ سنا رہے ہیں اور تھکتے بھی نہیں, کیا فرق پڑا؟ اب یہ درجہ حرارت تو اخباروں میں ہم نے پڑھا ہوا تھا, اتنے واقعات تو پڑھ کر نہیں ہمارے ذہن میں آئے. ایک ایک لمحے کے اندر ایک بڑی بڑی داستان آ جاتی ہے جب انسان اس ماحول کے اندر پہنچ جائے. چونکہ درجہ حرارت وہ چیز نہیں ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہو, ہم نے ہر چیز کو پڑھنے سے کہہ دیا نا, ہم نے پڑھا ہوا ہے, ہم نے سنا ہوا ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے, ابھی شام کے کھانے کا وقت ہے, تو آپ کہیں نہیں میں نے کھانا پڑھ لیا ہے. کھانا پڑھنے کی چیز ہے یا کھانے کی چیز ہے؟ اگر کسی کو پیاس لگی ہوئی ہو اور آپ اس کو پانی پیش کریں, وہ یہ کہے کہ میں نے پانی پڑھ لیا ہے, جب پہلی کلاس میں تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا پانی, پانی تو پڑھنے کی چیز نہیں ہے، پانی پینے کی چیز ہے. پانی کا ذائقہ اس کو نہیں محسوس ہوتا جس نے پڑھا ہے لفظ پانی کا، کھانے کا مزہ اس کو نہیں آتا جس نے پڑھ لیا ہے کھانا، لفظ کھانے کا پڑھ لیا اس نے، کھانے کا مزہ کھانے سے آتا ہے. ہر لمحے کے اندر جب انسان اس ماحول میں پہنچ جائے، نہ ختم ہونے والی ایک داستان موجود ہوتی ہے ہر لمحے کے اندر. اس لیے کہ کھانا یا پینا یہ چیزیں احساس سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو لمس کیا جائے، ان کو چھوا جائے، پورے وجود سمیت ان کو محسوس کیا جائے، جب جا کے یہ چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں. یہ تو عام جسمانی، بدنی اور حس سے تعلق رکھنے والے امور تھے جو مثال دی آپ کو. کربلا پڑھ کر سمجھ میں آ جائے کسی کو، وہ تو کربلا نہیں ہے. سن کر سمجھ میں آ جائے کسی کو، وہ تو کربلا نہیں ہے. البتہ ڈرامہ سمجھ میں آ جاتا ہے، کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے، ناول سمجھ میں آ جاتا ہے، افسانہ، یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں. چونکہ یہ لکھے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ پڑھے جائیں. ناول نگار سے پوچھے کیوں لکھا، پڑھنے کے لیے، اور پڑھ کے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. اور اس لیے کہ کتاب سے باہر کچھ ہوتا ہی نہیں ناول میں، ناول ساری کی ساری حقیقت وہی سیاہی ہوتی ہے جو کاغذ پہ بکھری ہوتی ہے. ناول میں ان الفاظ کے ماورا کچھ بھی نہیں ہوتا. لہذا آپ نے کبھی کوشش بھی نہیں کی ناول پڑھ کر اس ماورا حقائق تک پہنچنے کی، کبھی کوشش بھی نہیں کی. ناول پڑھ کے، ڈائجسٹ پڑھ کے بند کر کے رکھ دیتے ہیں آپ. اس لیے کہ ایک انسان کی ذہن کی پیداوار ہے تخیل کی، اور یہی الفاظ ہیں، اول بھی یہی الفاظ، آخر بھی یہی الفاظ، آغاز بھی یہی الفاظ، انتہا بھی یہی الفاظ. الفاظ سے ماجرا شروع ہوتا ہے، الفاظ پہ ختم ہو جاتا ہے، یا پڑھ لو یا سن لو. لیکن جہاں پر الفاظ سے ماورا ایک حقیقت موجود ہو، وہاں انسان کو پڑھنے سے اس حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، نہ سننے سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سامان سفر باندھیں، رخت سفر باندھیں، اور باندھ کر اس فضا میں، اس ماحول میں اتر جائیں، پہنچ جائیں وہاں پر. سننے سے یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. اور بہترین دلیل ہم خود ہیں کہ اگر سننے سے سمجھ میں آ جاتی کربلا تو آج میں ایسے نہ ہوتا. چونکہ سنا تو بہت ہے میں نے، پڑھا بھی بہت ہے میں نے، لیکن کربلا پڑھنے اور سننے کی چیز نہیں ہے. کربلا کے اندر بہت ساری چیزیں واقع ہوئی ہیں کہ جنہیں نہ لکھا گیا نہ دیکھا گیا، انہیں صرف لمس کرنے کی ضرورت ہے، محسوس کیا جائے ان کو، اور انہیں حس کرنے کے لیے، احساس کے لیے کربلا کے اندر جانا ضروری ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کل جا کر کسی زیارتی کاروان میں اپنا نام لکھوا دیں کہ مولانا نے کہا ہے کہ واقعی کربلا سمجھنے کے لیے کربلا جانا ضروری ہے، تو بس ہم صبح چھٹی لیتے ہیں اور نہ. یہ کربلا جو آج ہے، اس میں اگر آپ چلے گئے تو شاید بصیرت سے اگر کام نہ لیا خدا نخواستہ، تو شاید کربلا کبھی بھی سمجھ میں نہ آئے، بلکہ نہ صرف سمجھ میں نہ آئے، بہت دور بھی ہو سکتا ہے انسان اس کربلا سے. آج اسی پہ خوبصورت شہر بنا ہوا ہے، پارک بنے ہوئے ہیں، اسی مقتل پہ وہاں ہی آج کچھ محسوس ہوگا آپ کو. یعنی آج 2001 میں کربلا میں جانا، نہ وہ کربلا نہیں سمجھ میں آتی جو 2001 میں ہے. اس لیے کہ یہ کربلا، اس پہ حکومت ایک جلاد کی ہے، ایک ڈکٹیٹر کی ہے، ایک ظالم ستمکار انسان کی ہے. یہ کربلا آج بنو امیہ کا ایک فرد وہاں پر حاکم ہے، آل مروان، آل بنو امیہ، آل معاویہ، آل یزید. 2001 کی کربل سرزمین کربلا یہ ان کے اختیار میں ہے. وہ کربلا جو 61 ہجری میں جو سرزمین کربلا تھی، یعنی آپ کو دو سفر کرنے پڑیں گے. میں روکتا نہیں آپ کو، بے شک کاروان میں نام لکھوا دیں، لیکن ایسے کاروان میں نام لکھوائیں کہ جو آپ کو سرزمین عراق میں موجود، کوفہ کے جوار میں موجود، اس دشت کربلا میں بھی پہنچا دے جو کاروان مکانی سفر طے کروائے آپ سے، سرزمین سے سرزمین پاکستان سے آپ کو اٹھائے اور سرزمین کربلا پہ جا پہنچائے، اور ساتھ ہی آپ کو آج 1422 ہجری سے اٹھائے اور 61 ہجری میں لے جائے، ایسے کاروان میں اپنا نام لکھوائیں، اگر ہے اس شہر میں کوئی کاروان ایسا زیارتی کاروان، اسے کہیں مجھے سید الشہداء کی زیارت کرنا ہے، مجھے کربلا کی زیارت کرنا، میں کربلا میں جانا چاہتا ہوں، لیکن نہ وہ کربلا جو پاکستان میں ہم بنا لیں یہیں پر، نہ وہ حسین جو کراچی میں ہو، وہ تو کربلا کا حسین نہیں ہے، آج بہت سارے لوگوں کے نام حسین ہیں، نہ ہمیں یہ حسین نہیں چاہیے، ہمیں علی کا بیٹا حسین چاہیے، ہمیں وہ کربلا میں کھڑا ہوا حسین چاہیے، اس کو دیکھنا ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، کربلا میں کھڑا ہوا نظر آئے، اور وہ کربلا جو سرزمین عراق پر ہے اس دشت میں، اور 61 ہجری بھی ہونا چاہیے، اتنا پیچھے کون لے کر جائے، مکانی سفر تو ٹرانسپورٹ موجود ہے، جہاز بھی موجود ہیں، بسیں بھی موجود ہیں، ٹرینیں بھی موجود ہیں، کاروان بھی موجود ہیں، لیکن یہ زمانی سفر کون کروایا ہمیں، وہ کاروان کہاں ہو جو ہمیں اس 1422 ہجری سے منتقل کرے، کتنے سال پہلے لے جائے، 1340 سال جو ہمیں پہلے لے جائے، 1340 سالہ سفر کرنا، اتنا بڑا کاروان چاہیے، اتنا زاد و راہلہ چاہیے، اتنا توشہ چاہیے، ہمیں ملتا ہے کوئی کاروان، میں روکتا نہیں آپ کو، لیکن اس کربلا میں جائیں، کربلا جب آپ کھڑے ہوئے ہوں اسی وقت سید الشہداء کے جوار میں، انہی خیام میں، نہیں ہے کہ آج ان کی شبی بنا کر کہیں گے یہ وہ کربلا ہے، شبی نہ، خود اسی کربلا میں پہنچ جائیں آپ، اور وہی لشکر بنو امیہ، وہی منافق، وہی کفار، وہی بے دین، اور ان کے مقابلے میں حسین تنہا، اس وقت آپ لمس کرنا شروع کر دیں گے، یہ درجہ حرارت کربلا کا اس وقت سمجھ میں آئے گا، سن کے نہیں، یہ سننے والی چیز نہیں ہے، پڑھنے والی چیز نہیں ہے، اس میں منتقل ہوں آپ، نہ یہ کہ ہم کربلا دیکھنے آئے ہیں، کیسے کربلا دیکھیں گے، کسی زمانے میں جب یہ سینما گھر نہیں بنے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، جب میں اور آپ نہیں ہوتے تھے، شاید آبا و اجداد ہمارے جب فلم دیکھتے تھے تو اس طرح سے دیکھتے تھے، وہ سینما گھر تو نہیں بنے تھے، وہ یہ تھا کہ ایک ریڑی، جیسے آج ریڑیوں پر چنے بکتے ہیں، ریڑی پر ایک باکس بنا ہوا ہوتا تھا، اس کے دونوں طرف شیشے لگے ہوتے تھے، اس کے اندر ایک فلم ڈال دیتے تھے، اور وہ ہاتھ سے اس کو، دیکھا ہوگا کسی میوزیم میں کسی جگہ پر تصویر دیکھی ہوگی اس نے، وہ پہلا سینما جو موبائل تھا، گلی گلی میں جا کر وہ آوازیں بھی مارتے تھے کہ لگاتے تھے کہ او ولایت کی سیر کریں آپ، ولایت دکھاتے تھے لوگوں کو، ولایت سے مراد جس کو آج آپ ویسٹ کہتے ہیں، یورپ کہتے ہیں، جس کے لیے ہر دل تڑپ رہا ہے زیارت کے لیے، ویسٹ کی زیارت کے لیے، وہ گلی گلی میں آ کر لوگوں کو دکھاتے تھے، طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ گھماتا تھا ادھر سے ہینڈل، اس پہ چڑی ہوئی ایک فلم، وہ شیشے کے اندر انسان پردہ لگا کر ریڑی کے دونوں طرف عورتیں مرد بچے بیٹھ جاتے تھے اور دیکھتے تھے، یہ فلم دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ولایت دیکھ رہے ہیں، اور پھر دیکھنے کے بعد خوش ہو کے ایک دوسرے کے سامنے، آج بھی شاید بعض کو یاد ہو، دیکھی انہوں نے، اتنا بزرگ عمر والا تو مجھے یہاں کچھ نظر نہیں آتا کہ اس نے اس طرح ولایت دیکھی ہو، لیکن جب دیکھ کے پیچھے ہٹتے تھے تو جگر اور دل بڑا مطمئن ہوتا تھا ان کا، اور سینہ پھلا کے بڑے فخر سے گردن تان کے یہ کہتے تھے کہ ہم ولایت سے ہو کر آئے ہیں، ریڑھی پہ جو ولایت آئے گھر گھر ہمارے اور ہم مجمع لگا کے اس کو شیشے کے اندر چلے ہوئے پروجیکٹر میں دیکھیں وہ ولایت نہیں ہوتی. اگر کوئی اس طرح ہمیں کربلا دکھائے, کوئی ریڑھی بان آئے ہماری گلی میں, وہ آ کر مجمع لگائے, ہم بھی شامیانے لگا کر میز کرسی لگا کر وہ ہینڈل گھماتا جائے بولتا جائے اور ہم کربلا دیکھ رہے ہیں, اور پھر جب تقریر ختم ہو تو ہم کہیں ہم نے کربلا دیکھ لی ساری, یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ولایت دیکھتے تھے. ایسی نہیں کربلا نظر آتی. کربلا کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے, منتقل ہونا پڑتا ہے, اور یہ راستہ کھلا ہوا ہے اور لوگ گئے ہیں, اور آج بھی اگر کوئی چاہے تو جا سکتا ہے. اس لیے کہ کربلا اگرچہ آدھے دن کا ماجرا تھا لیکن ایک تحریک تھی. کربلا ایک تحریک ہے, ایک نہضت ہے, ایک موومنٹ ہے, صرف ایک جنگ نہیں. ممکن ہے کوئی ریڑھی پہ ہمیں دکھلائے کربلا, وہ کہے یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, کوئی کہے دو قبیلوں کی جنگ تھی. البتہ گلیوں میں جو آ کر ہمیں دکھائیں گے منظر تو وہ اپنے آرٹسٹ ہے نا, ہر آرٹسٹ نے ایک اپنی تصویر بنائی ہوئی ہے, وہ اپنا پروجیکٹر چلا رہا ہے, یہ اپنا پروجیکٹر چلا رہا ہے, لیکن درجہ حرارت کربلا کا اس کو معلوم ہوگا جو کربلا میں اترے جا کر, اسے معلوم ہوگا یہ کیا ہے. یہ ایک تحریک ہے, اور تحریکیں اگر ایک دن کی شروع ہوں, ایک دن میں شروع ہوں, تحریک حرکت سے ہے. کلمہ تحریک حرکت سے ہے یہ, اور حرکت موومنٹ آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ حرکت ویسے تو ہمارے سب کے ذہنوں میں ایک تصور تو ہے حرکت کا, لیکن اسے بیان کرنا ذرا مشکل ہے. اگر میں مثلا آزمائش کے لیے پوچھ بھی لوں چند آدمیوں سے یہ حرکت کی تعریف کریں, اس کو ڈیفائن کریں, تو دیکھیں آپ مشکل کا شکار ہو جائیں گے. ابھی خود اپنے ذہن میں سوچیں, فرض کریں کہ میں نے یہ پوچھ لیا, ہر فرد ایک جملے میں حرکت کی تعریف کرے, حرکت کس کو کہتے ہیں؟ اب دل میں احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ہے تو معلوم, میرے ذہن میں ہے, یہ حرکت کو بخوبی سمجھتا ہوں, اس لیے کہ خود حرکت کرتا ہوں, دوسروں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, لیکن زبان پہ جملہ نہیں بن رہا, لفظ نہیں آ رہا. یہی چیزیں مشکل ہوتی ہیں نا, بعض چیزیں جو ذہن میں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں چڑھتی, دکھائی نہیں جا سکتی. حرکت بعض علامتوں سے حرکت کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حرکت یہ چیز ہوتی ہے. حرکت ایک حالت کا نام ہے, ایک کیفیت کا نام ہے, ایسی کیفیت, ایسی حالت کہ جس میں ایک شے دو لمحوں میں, دو سیکنڈ میں ایک ہی نقطے پر نہ ہو. کچھ ہے دو لمحے گزر جائیں اور وہ ایک نقطے پر نہ ہو, بلکہ پہلی آن پہلے لمحے میں ایک نقطے پر ہو, اگلے سیکنڈ میں کسی اور نقطے پر ہو. ایسی حالت کو ہم کہیں گے حرکت ہے, یعنی تغیر ہے, تبدیلی ہے, دم بدم بدل رہا ہے. ابھی یہاں ہے, ایک لمحہ گزرے گا کہیں اور ہوگا, ایک اور آن گزرے گی کہیں اور ہوگا, ایک تیسری آن گزرے گی کہیں اور ہوگا. اس کو کہتے ہیں حرکت, موومنٹ. اور اس کے مقابلے میں اس کی ضد, اپوزٹ اس کا سکون ہے, جمود, رک جانا. جمود کیا کہتے ہیں؟ جمود اور سکون کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کو آپ بیان کر لیں گے, آسان ہو گیا. جمود یہ ہے کہ دو منٹ گزر جائیں اور میں ایک ہی جگہ کھڑا رہوں, جس نقطے پہ پہلے کھڑا ہوا تھا, پہلے منٹ پہ, دوسرا منٹ جب آیا تو میں وہی ہوں، تیسرا منٹ آیا تو بھی وہی ہوں، یہ ہو جائے گا جمود. بس جمود بھی ایک حالت کا نام ہے، حرکت بھی ایک حالت کا نام ہے، لیکن ایک دوسرے کے مقابل میں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کربلا، کربلا کا درجہ حرارت نہ وہ درجہ حرارت جو سورج نے بڑھا دیا تھا، ایک درجہ حرارت سورج نے بڑھا دیا تھا جو بہت زیادہ تھا. آج بھی جائیں سورج کبھی کبھی کربلا میں جب چمکتا ہے اس کی تمازت سے کربلا کی ریت گرم ہو جاتی ہے. ایک درجہ حرارت سید الشہداء نے بڑھا دیا تھا، ایک ٹیمپریچر کربلا کا جس سے ریت گرم نہیں ہوئی تھی، جس سے خون گرم ہو گیا تھا، لہو گرم ہو گیا تھا، جس سے روح جس سے گرم ہو گئی تھی، نفس گرم ہو گیا تھا، جس سے سراپا وجود جس سے گرم ہو گیا تھا، وہ گرمائش، وہ ٹیمپریچر جو حسین نے کربلا میں ایجاد کیا. چونکہ سورج ایک منبعی نور تھا کربلا میں جو اوپر سے چمک رہا تھا، اور ایک سورج نیچے زمین پر تھا، یہ اپنی تمازت پھینک رہا تھا، سورج اپنی تمازت پھینک رہا ہے. سورج کی تمازت سے بدن گرم ہو رہے تھے، اور حسین کی نورانیت سے روح ایسے لہو گرما دیے. آج یہ ٹھنڈے لہو، سست لہو، جامد لہو، رکے ہوئے لہو، منجمد لہو، برف کی طرح جمے ہوئے لہو، یہ سورج سے نہیں پگھلیں گے، ان کو پگھلانے کے لیے حسین چاہیے، کربلا چاہیے. یہ برفیں اس وقت پگھلیں گی. اس درجہ حرارت کو سمجھنے کے لیے کربلا میں جانا پڑے گا. کربلا میں کیسے جائیں؟ وہ تو 61 ہجری میں واقعہ رونما ہوا گزر گیا، اب تو سن نہیں سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں نہ، خیر ہم کربلا میں جا سکتے ہیں. ایک کاروان ایسا ہے جو ہمیں مکانی سیر بھی کرائے گا، مکانی سفر بھی کرائے گا، زمانی سفر بھی کرائے گا، بہت پہلے لے جائے گا، جس زمانے میں جانا چاہو آپ کو لے جائے گا. کیسے پہنچے ہم اس میں، کس طریقے سے ہم پہنچے، اسی ایک جملے سے کہ کربلا تحریک ہے اور حرکت. حرکت یوں نہیں کہ کربلا اسی زمین پر ایک حرکت تھی، کربلا کا واقعہ یعنی یہ جنگ، جنگ اور چیز ہے، حرکت اور چیز ہے. کربلا میں ایک جنگ ہوئی اور ایک تحریک شروع ہوئی، ایک حرکت کا آغاز ہوا. جنگ زور تک ختم ہو گئی لیکن حرکت ختم نہیں ہوئی، تحریک ختم نہیں ہوئی، موومنٹ ختم نہیں ہوئی، بلکہ حرکت شروع ہوئی. اس چیز کو جو حرکت میں ہو، یعنی ایک لمحے ایک جگہ پر ہو اور دوسری آن کسی دوسرے نقطے پر ہو، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. جامد کو سمجھنا بہت مشکل ہے، ساکن کو سمجھنا بہت مشکل ہے، جمی ہوئی چیز کو سمجھنا بہت مشکل ہے. جو برف بن جائے، آئس بن جائے، لیکن جو حالت روانی میں ہو، جو چیز آگے بڑھ رہی ہو، جو حرکت ہو، اس کو تو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. البتہ متحرک چیزوں کو، روان چیزوں کو، چلتی ہوئی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے رکا ہوا آدمی نہیں سمجھ سکتا، جامد انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے روانی چاہیے. چلتی چیز کو چلتا ہوا انسان سمجھ پائے گا، حرکت کو متحرک سمجھ سکتا ہے، تحریک کو ایک متحرک انسان سمجھ سکتا ہے. اگر تحریک کی راہ میں ایک برف کا بڑا گولا، ایک برف کا بڑا تودہ رکھ دیں تو وہ تحریک کو بھی جمود میں تبدیل کر دیتا، وہ حرکت کو بھی سکون میں بدل دے گا، وہ گرم لہو ان کو بھی منجمد کر دے گا، رگوں میں برف خانہ بنا دے گا اس کو. تحریکیں سمجھ میں آتی ہیں جب ان کے ساتھ ساتھ چلا جائے، چونکہ تحریک یعنی حرکت، موومنٹ، جو انسان موو کر رہا ہو، دم بدم اپنی حالت بدل رہا ہو اور آگے بڑھ رہا ہو، اس کے لیے بہت آسان ہے، وہ جلدی کربلا پہنچ جائے گا. چونکہ کربلا بھی ایک حرکت ہے، تحریک، اور یہ بھی متحرک، بہت جلد آپس میں جا ملیں گے. جیسا کہ موت کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ موت ادھر سے آ رہی ہے، ابن آدم ادھر سے جا رہا ہے، کتنی جلدی ملیں گے ایک دوسرے سے. وہ بھی پوری سرعت کے ساتھ، یہ بھی پوری سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے موت کی طرف، ادھر سے موت اس کی طرف آ رہی ہے، وہ انقریب ملاقات ہو جائے گی ان کی. اتنی رفتار میں جب کوئی چلے بہت قریب مل جائیں گے. کربلا ایک حرکت کا نام ہے، ایک مقصد کی طرف، اور ادھر سے اگر انسان بھی متحرک ہو جائے کربلا کی طرف، بہت جلد کربلا پہنچ جائے گا. کون سی کربلا؟ وہی 61 ہجری میں موجود کربلا، سرزمین کربلا پر، اصلی سرزمین پر، جہاں نہ بنو امیہ ہو نہ آل بنو امیہ، نہ صدام نہ کوئی صدامی، جہاں پر کربلا میں ہوٹل نہ ہو، اس کربلا میں جہاں مسافر خانے نہ ہو، اس کربلا میں جہاں پر باسی حکومت نہ ہو، اس کربلا میں جہاں پر ستم نہ ہو، اس کربلا میں جہاں پر ظالم کی حکمرانی نہ ہو، حسین کی حکمرانی ہو، جہاں کا فاتح حسین ہو، جہاں پرچم عباس لہرا رہا ہو، نہ پرچم حکومت عباس. وہ کربلا کوسوں دور ہو چکی ہے بنو امیہ کے سرزمین سے، صدام کی سرزمین سے، اور آگے بڑھ کے بہت بہت فاصلے پہ جا چکی ہے. ابھی بنو امیہ کی گرد بھی اس کو نہیں پہنچ پاتی، اور کربلا کی گرد تک بھی بنو امیہ نہیں پہنچ پاتے. ایسی سری کربلا کو، جو تحریک ہے، حرکت ہے، موومنٹ ہے، اس کربلا کے ساتھ پہنچنا، اس کو پہنچنا ایک بہت برق رفتار سواری چاہیے ہمیں. اگر ایک گاڑی بہت زیادہ سرعت کے ساتھ جا رہی ہو اور آپ اس گاڑی کو پہنچنا چاہتے ہوں، کتنا تیز آپ کو چلنا پڑے گا، پیادل نہیں پہنچ پائیں گے آپ، سائیکل پہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے، موٹر سائیکل بھی نہیں چاہیے آپ کو، اتنی رفتار میں چلنا ہوگا جتنی رفتار میں وہ گاڑی جا رہی ہے. اگر کربلا حرکت کا نام ہے، اگر کربلا تحریک کا نام ہے، تو وہ حرکت میں ہے اور اس کی ایک سرعت ہے، ایک سپیڈ ہے اپنی. اگر اس میں پہنچنا ہے اتنی سپیڈ سے، اتنی حرکت سے ہمیں چلنا پڑے گا، پھر پہنچ جائے گا. ایسا کاروان ڈھونڈو جو اتنا سری حرکت کرتا ہو، پہنچ جائے. جب اس کربلا میں پہنچ جائیں گے، ہمیں اسرار کربلا یعنی وہ چیزیں بھی معلوم ہو جائیں گی تو تاریخ نے لکھی ہیں، چونکہ آنکھوں سے دیکھیں گے، وجود سے لمس کریں گے، محسوس کریں گے، وہ چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی جو آج تک سنی ہیں، اور وہ کچھ بھی سمجھ میں آ جائے گا جو کچھ پڑا ہے، اور وہ تمام حقائق بھی سمجھ میں آ جائیں گے جو آج تک نہ دیکھنے میں آئے ہیں، نہ سننے میں آئے ہیں، نہ پڑھنے میں آئے ہیں، وہ بھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا. اور اس وقت آپ کی حالت بھی وہی ہو جائے گی، نہ ایک ذاکر قصہ کربلا بیان کرے اور ہم سامعین بن کر اس سے واقعہ کربلا سنیں گے پھر، اس لیے کہ کربلا میں نہ کوئی خطیب تھا نہ کوئی مجمع تھا، بلکہ کربلا میں ہر ایک کردار تھا کربلا سازی کا. کون تقریر کر رہا تھا، کون سن رہا تھا، کون مجلس پڑھ رہا تھا، کون سامعین میں سے تھا، کون بانی تھا، کربلا میں ہر ایک کردار کربلا ہی بن جاتا ہے. پھر ہر ایک مسلم ابن اوسجا ہوگا، ہر ایک حبیب ابن مظاہر ہوگا، ہر ایک بریر اجلی ہوگا، ہر فرد. اور جب تک انسان یہ کردار نہ بن جائے، یہ روپ نہ دار لے، سمجھ لے بہت فاصلے پر ہے، صرف سن رہا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، صرف پڑھ رہا ہے، کربلا میں پہنچا نہیں. ابھی پہنچنے کے بعد وہ ضرور کربلا کا کوئی نہ کوئی کردار بن جاتا ہے، اگر اتنی سپیڈ میں چلے. ظاہراً وقت تمام ہے اور گفتگو ابھی جاری ہے، باقی حصہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوگا. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. اب آپ کی باری ہے، اگر کوئی سوال ہو تو فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب، آپ نے فرمایا کہ ایک تحریک ہے اور ہمیں حرکت کرنی ہوگی کربلا کی طرف، کیونکہ کربلا بھی ہماری طرف حرکت کر رہی ہے. حرکت کا لازمہ یہ ہے کہ کوئی سمت ہونی چاہیے. اب حرکت جو ہے وہ مطلب نقاط بدلنے کا نام، جیسے آپ نے فرمایا تو وہ حرکت ہے. تو اب یہ ضروری ہے کہ اس کی واضح کوئی سمت ہو، کوئی منزل ہو. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تاریخ جو ہے جو کربلا کے بارے میں لکھی گئی ہے وہ واضح اور روشن نہیں ہے، اس طرح پیش نہیں کرتی جیسا وہ واقعہ پیش آیا. تو اب ہم کس طرح اور کس سمت میں حرکت کریں کہ اس حقیقی مقصد تک پہنچ سکیں؟
اچھا سوال کیا آغا صاحب نے کہ کربلا ایک حرکت ہے اور ہمیں کربلا کی جانب حرکت کرنا ہے، اور حرکت ایک جگہ قیام کا نام نہیں، سکون اور جمود کا نام نہیں، بلکہ اپنا مقام بدلنے کا نام ہے، دم بدم آگے بڑھنے کا نام ہے. فرماتے ہیں کہ حرکت کو ایک سمت چاہیے، ایک جہت چاہیے، ایک رخ چاہیے. اور ایسے عالم میں کہ جب تاریخ بھی اتنی واضح اور شفاف نہیں، تو کیسے انسان کربلا کی طرف بڑھ سکتا ہے اور اس حرکت کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے، اس تحریک کے ساتھ مل سکتا ہے، قدم ملا سکتا ہے؟ یہ وہی اصلی موضوع تھا، یعنی گفتگو کا، جو جس کی تمہید ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہے، جو بعد میں انشاءاللہ جو مزید دو روز فرصت ہے اسی نقطے کو آگے بڑھائیں گے کہ وہ کون سا کاروان ہے، کیا سمت ہے، کیا سو ہے، کیا رخ ہے، جس طرف جو آج تک نہ دیکھنے میں آئے ہیں، نہ سننے میں آئے ہیں، نہ پڑھنے میں آئے ہیں، وہ بھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا. اور اس وقت آپ کی حالت بھی وہی ہو جائے گی، نہ ایک ذاکر قصہ کربلا بیان کرے اور ہم سامعین بن کر اس سے واقعہ کربلا سنیں گے پھر. اس لیے کہ کربلا میں نہ کوئی خطیب تھا، نہ کوئی مجمع تھا، بلکہ کربلا میں ہر ایک کردار تھا کربلا سازی کا. کون تقریر کر رہا تھا، کون سن رہا تھا، کون مجلس پڑھ رہا تھا، کون سامعین میں سے تھا، کون بانی تھا، کربلا میں ہر ایک کردار کربلائی بن جاتا ہے. پھر ہر ایک مسلم ابن اوسجا ہوگا، ہر ایک حبیب ابن مظاہر ہوگا، ہر ایک بریر اجلی ہوگا، ہر فرد. اور جب تک انسان یہ کردار نہ بن جائے، یہ روپ نہ دار لے، سمجھ لے بہت فاصلے پر ہے، صرف سن رہا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، صرف پڑھ رہا ہے، کربلا میں پہنچا نہیں. ابھی پہنچنے کے بعد وہ ضرور کربلا کا کوئی نہ کوئی کردار بن جاتا ہے، اگر اتنی سپیڈ میں چلے. ظاہراً وقت تمام ہے اور گفتگو ابھی جاری ہے، باقی حصہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوگا. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. اب آپ کی باری ہے، اگر کوئی سوال ہو تو فرمائیے.
فرمایا کہ ایک تحریک ہے اور ہمیں حرکت کرنی ہوگی کربلا کی طرف، کیونکہ کربلا بھی ہماری طرف حرکت کر رہی ہے. تو حرکت کا لازمہ یہ ہے کہ کوئی سمت ہونی چاہیے. اب حرکت جو ہے وہ مطلب نکات بدلنے کا نام، جیسے آپ نے فرمایا تو وہ حرکت ہے. تو اب یہ ضروری ہے کہ اس کی واضح کوئی سمت ہو، کوئی منزل ہو. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تاریخ جو ہے جو کربلا کے بارے میں لکھی گئی ہے وہ واضح اور روشن نہیں ہے، اس طرح پیش نہیں کرتی جیسا وہ واقعہ پیش آیا. تو اب ہم کس طرح اور کس سمت میں حرکت کریں کہ اس حقیقی مقصد تک پہنچ سکیں؟
اچھا سوال کیا آغا صاحب نے کہ کربلا ایک حرکت ہے اور ہمیں کربلا کی جانب حرکت کرنا ہے، اور حرکت ایک جگہ قیام کا نام نہیں، سکون اور جمود کا نام نہیں، بلکہ اپنا مقام بدلنے کا نام ہے، دم بدم آگے بڑھنے کا نام ہے. فرماتے ہیں کہ حرکت کو ایک سمت چاہیے، ایک جہت چاہیے، ایک رخ چاہیے، اور ایسے عالم میں کہ جب تاریخ بھی اتنی واضح اور شفاف نہیں، تو کیسے انسان کربلا کی طرف بڑھ سکتا ہے اور اس حرکت کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے، اس تحریک کے ساتھ مل سکتا ہے، قدم ملا سکتا ہے؟ یہ وہی اصلی موضوع تھا، یعنی گفتگو کا، جو جس کی تمہید ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہے، جو بعد میں انشاءاللہ جو مزید دو روز فرصت ہے اسی نقطے کو آگے بڑھائیں گے کہ وہ کون سا کاروان ہے، کیا سمت ہے، کیا سو ہے، کیا رخ ہے جس طرف ہم جائیں. موجود ہے اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے پاس پڑھنے کے علاوہ، البتہ پڑھنا ایک ابتدائی مرحلہ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا یا اس کی افادیت سے انکار بھی نہیں کرنا ہمیں، لیکن پڑھ لینا انتہا نہیں ہوتی، اختتام راہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب پڑھ لی، ہم نے یہ بات سن لی، ہم نے یہ بات کہہ دی، یعنی ہم انتہا کو پہنچ گئے. خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ، یعنی ایک خطبہ جو آپ نے روز عاشور گویا ارشاد فرمایا، اس میں ایک جملہ بیان کیا، فرمایا لکم فیا اسوہ، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، نمونہ ہوں. اسوہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی شکل اپنائے انسان. چند چیزیں ہیں قرآن میں بھی ہیں اور کثرت سے دینی کتب میں موجود ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، بیان کیا ہوا ہے. ایک ہے اطاعت کا لفظ، اتباع کا لفظ، تقلید اور تعصی. کچھ لوگ ہیں جو متی ہیں، متی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اطاعت کریں، اور اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ کسی کام کا حکم دیں وہ حکم مان لیں، ہم کسی شے سے ہمیں روکا جائے تو رک جائیں. جیسے والدین ہمیں بعض چیزوں کا حکم دیتے ہیں مان لیتے ہیں، اور بعض چیزوں سے روکتے ہیں ہم رک جاتے ہیں. فرض کریں کہ رک جاتے ہیں، اب معلوم نہیں کہ کوئی رکتا ہے یا نہیں رکتا، یا کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا, فرض کر لیں گے والدین کی اطاعت یوں کی جاتی ہے. اب تو والدین کو اتنا یقین ہو گیا ہے کہ ہماری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ انہوں نے روکنا ہی چھوڑ دیا ہے اور حکم دینا ہی چھوڑ دیا ہے. بلکہ بعض والدین تو بہت زیادہ ہی حقائق ان پر کشف ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جن چیزوں سے ہم روکتے ہیں یہ رکتے نہیں ہیں, ہمارے روکے بغیر کریں گے تو صحیح ہے, اور یہ کام کرنے میں ان کو زحمت بھی ہوگی, پریشانی ہوگی, مشکل ہوگی, خود والدین ہی وہ ممنوع چیز اٹھا کر گھر لے آتے ہیں, اولاد کے سامنے رکھتے ہیں کہ نہ صرف روکتے نہیں ہیں بلکہ روکی جانے والی چیزوں کو خود پیش کر دیتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لیں آپ والدین ہمیں روکتے ہیں ہم رک جاتے ہیں, یہ اطاعت ہے. اگر ایک انسان رسول کی یا امام کی اطاعت کرنے لگے, مطیع ہو جائے, اس کے معنی یہ کہ امام نے جس سے روکا رک جائے, جس کا حکم دیا کر دے. لیکن اگر امام نے حکم بھی نہیں دیا روکا بھی نہیں, امام اپنے کام میں مشغول ہیں, کسی کو کچھ بھی نہیں کہا, بولے بھی نہیں کسی سے, بات تک نہیں کی, خود ایک کام میں مشغول ہیں, خوب جو مطیع ہے اب وہ بیٹھا ہوا ہے چپ کر کے, تمام فرائض ذمہ داریاں تکالیف اس کی گردن سے ساکت ہو گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ روکا ہے نہ حکم دیا ہے, میں تو حکم کا منتظر ہوں. بعض ہم کہتے ہیں نا ہم تو تابع فرمان ہیں, تو فرمان ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں, اتباع تابعیت فرمان کے بعد ہوتی ہے, فرمان نہیں دیا, خود ہی اٹھ کے ایک کام کر رہے ہیں, اس کو اطاعت کہیں گے. اور اگر فرمان نہ آیا تو تابع فرمان حیران پریشان ساکت جامد یا بعض اوقات مطمئن, چونکہ فرمان نہیں ہے ہمیں. ایک ہے اسوہ, جو قرآن نے بھی بیان کیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور خود سید الشہداء علیہ السلام بھی فرماتے ہیں لکم فی اسوہ, میں تمہارے لیے اسوہ ہوں. اسوہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ فرمان دے یا نہ دے, آپ کو مخاطب کرے یا نہ کرے, آپ کو روکے یا نہ روکے. آپ یہ دیکھو کہ خود کیا کر رہا ہے, خود یہ کام کیا یا نہیں, یہ عمل ترک کیا یا نہیں, یہ کام انجام دیا یا نہیں. فرمان کے تابع نہیں بیٹھے, تابع فرمان ہونا اور ہے, تابع فرمان فرمان کا منتظر ہے, لیکن تابع امام ہونا تابع اسوہ ہونا اور ہے. ممکن ہے امام بعض اوقات فرمان نہ دے, فرمان دیے بغیر ایک کام خود سے شروع کر دے. جو فرمان کے تابع ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے ابھی, لیکن جو امام کے تابع ہے وہ فرمان کا منتظر نہیں رہتا, وہ یہ کہتے کہ بس امام چونکہ آ گیا بس اب میرا کام شروع ہے. چونکہ امام خود یہ کام کر رہے ہیں میں بھی یہ کام کروں گا. اب اس کا ایک لطیفہ نما ایک بات بھی ہے, جب جنگ تھی ایران عراق کے درمیان تو علماء بھی جاتے تھے تبلیغ کے لیے بارڈر پر, وہاں ایک بڑے بزرگوار معروف عالم بھی گئے, ابھی بھی بزرگوں میں سے ہیں مجتہدین میں سے, تو یہ جاتے تھے تاکہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی کریں, جا کر ان کو تربیت کریں, ان کو معنوی تقویت پہنچے, اور بعض تو خود جا کے لڑتے بھی تھے بزرگ علماء, فرنٹ لائن پہ جا کر بندوقیں لے کر باقاعدہ جہاد بھی کرتے تھے, کئی شہید بھی ہوئے ہیں, بڑے بڑے نام آپ جانتے بھی ہیں. ایک بہت بزرگوار گئے وہاں پر, اور اس کے بعد انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے تھے ایک فوجی دستہ. جب وہ بارڈر سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے تو راستے میں توپ کا گولہ آ کے پڑا کسی قریب کی جگہ پر, پھٹا, تو جو کمانڈر ساتھ جا رہا تھا اس کے, اس نے ان کو حکم دیا کہ سب زمین پہ لیٹ جاؤ کہ یہاں توپ کا گولہ پھٹے کوئی زخمی نہ ہو جائے. سب لیٹ گئے. جب وہ دھماکہ ہو چکا اور وہ ٹکڑے ادھر ادھر بم کے پھیل چکے تو پھر سب اٹھے اور اٹھ کر چلنا شروع کر دیا. بہت فاصلے پر چلے گئے, انہوں نے دیکھا کہ وہ عالم دین نہیں آ رہے ہیں ساتھ. وہ پلٹ کے دیکھا تو وہ وہی لیٹے ہوئے تھے. وہ سمجھے کہ شاید یہ بم دھماکے کی وجہ سے, وہ بم کا ٹکڑا لگ گیا ہوگا, ان کو شہید ہو گئے ہیں, زخمی ہو گئے ہیں. دوڑے ہوئے آئے, آ کے دیکھا وہ ٹھیک ٹھاک تھے بالکل. پوچھا ان سے بھی کیا ہوا, آپ اٹھے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے, البتہ یہ کام انہوں نے ایک حکمت کے تحت کیا, یعنی دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے, میں خود تو نہیں لیٹا, مجھے اس صاحب فرمان نے, کمانڈر نے کہا تھا لیٹ جاؤ, اور یہ بارڈر ہے, یہ جنگ ہے, ڈسپلن ہونا چاہیے. میں ٹھیک ہے عالم ہوں, بڑا ہوں, مجتہد ہوں, لیکن یہاں پر اس کے تابع ہوں. بارڈر پہ یہ کمانڈر ہے, اس نے فرمان دیا لیٹ جاؤ, میں لیٹ گیا. اب اٹھنے کا اس نے نہیں کہا تھا مجھے, خود چلا گیا اٹھ کر, مجھے نہیں کہا اٹھنے کا, اور میں تو کمانڈر کے تابع ہوں. جب تک کمانڈ نہیں آ جاتی میں اٹھوں گا نہیں. یہ اس دستے کو سمجھانے کے لیے کہ یوں نہیں کہ جذبات میں آ جاؤ, خون جوش مارنا شروع کرے, کمانڈر کچھ کہتا رہے تم کسی اور کام میں لگ جاؤ. نہ, وظیفہ ہے تمہارا کہ جو کچھ یہ فرمان دے اسی فرمان پہ تمہیں عمل کر. اگر یہ کہے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, اگر یہ کہے لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ. تو انہوں نے عملاً یہ ثابت کیا کہ چونکہ اس نے فرمان دیا تھا لیٹ جاؤ, میں لیٹ گیا. اس نے نہیں کہا اٹھو, خود چلا گیا اٹھ کر, میں یہ لیٹا رہا. اب آ کر اس نے کہا کہ اٹھو, اب میں اٹھ گیا ہوں. دیکھیں تابع فرمان لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ فرمان دینے والا خود بھی لیٹا, ان کو بھی کہا لیٹ جاؤ, یہ لیٹ گئے. پھر وہ اس نے فرمان نہیں دیا اٹھنے کا, خود اٹھ کے چلا گیا, یہ نہیں اٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمانڈر کے تابع نہیں تھے بلکہ اس کے فرمان کے تابع تھے, اور فرمان چونکہ نہیں آیا لہذا لیٹے رہے. لیکن اگر کمانڈر کے تابع ہوتے تو جو کچھ وہ کر رہا ہے وہی یہ بھی کرتے. لہذا اسوہ کا معنی یہ ہے کہ بعض کام ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ یہ کام کرو, لیکن خود انہوں نے کیا یہ کام. اطاعت سے بڑھ کر ہے اسوہ کہ آپ اپنے آپ کو انہی جیسا بناؤ. اور سید الشہداء علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا, لکم فیہ اسوہ, اور ساتھ یہ بھی فرما دیا, مثلی لا یبایعو مثل یزید. یہ نہیں کہا کہ انا لا ابایعو یزید, یہ بھی کہہ سکتے تھے اور بات بالکل صاف ہو جاتی کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. انا لا ابایعو یزید, یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ مثلی لا یبایعو مثل یزید, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہی حرکت ہے, یہی تحریک ہے, یہی سمت ہے, یہی رخ ہے. اب اسوہ تو آپ کو معلوم ہے, جہت تو آپ کو معلوم ہے, تاریخ میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ حسین نے کیا کیا, سید الشہداء نے کیا کیا. بعض لوگ ہیں کہتے ہیں جی زمانہ غیبت میں آیا, دفاع کرنا ضروری ہے یا نہیں, جنگ کرنا ضروری ہے یا نہیں, جہاد کرنا ضروری ہے یا نہیں. ایک مولانا نے لکھ دیا ان کو کہ نہیں ہے ضروری, اس کو جا کر فریم کروا کے ہزار غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا کہ جب مریں گے تو یہ نجات کا تعویذ ہوگا, کہیں گے کہ انہوں مولانا نے کہا تھا کہ زمانہ غیبت میں جنگ کرنا ضروری نہیں ہے, امام زمانہ آئیں گے خود کریں گے, چونکہ جنگ امام کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. یہ بنی اسرائیلی تفکر قرآن میں بھی ذکر کیا, قرآن نے اسی دن کے لیے ذکر کیا تھا زمانہ غیبت کے. قرآن زمانہ غیبت میں ہے نا, ابھی زمانہ غیبت کے لیے قرآن لکھا گیا, بھیجا گیا, اتارا گیا کہ زمانہ غیبت میں لوگ قرآن پڑھیں, دیکھیں ان کی صفات کس سے ملتی جلتی ہیں. قرآن کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ آئے اور ان کو جمع کیا کہ چلو جہاد کرنا ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جب امام نہ ہو تو جہاد ٹل جاتا ہے, جب امام آ جائیں تو کہتے ہیں اب بھی ٹل جاتا ہے. زمانے غیبت میں کیوں ٹل جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام نہیں ہے, جب امام ہوں گے پھر ٹل جائے گا. کیوں؟ کہ اب امام خود ہیں, اب تو ہمارا کام نہیں ہے, خود ہی کریں جہاد جا کر, پھر بھی ٹل جائے گا. لہذا ابھی بہت سارے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جتنا ظلم ہوتا ہے ہونے دو، بالآخر کوئی آئے گا آ کر ایک دن اس ظلم کو ٹال دے گا ہم سے. بنی اسرائیل گئے حضرت موسیٰ کے ساتھ، جھنڈے اٹھائے ہوئے، بینر اٹھائے ہوئے، نعرے پہ نعرہ لگا رہے ہیں، آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے بنی اسرائیل. چلتے چلتے ایک جگہ دریائے نیل پہ پہنچ گئے. دریائے نیل مصر میں جانا پہچانا دریا، اس کے کنارے پہ سبزہ ہے، آج بھی بہت سبزہ ہے، اس زمانے میں بھی تھا، درخت ہیں بڑے، باغات زیتون کے وہاں باغ ہیں اور طرح طرح کے پھل اور فروٹ. بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ یہ مارکیٹ میں پہنچا ہے، ابھی پھلوں میں آئے، ٹھنڈی چھاؤں ہیں، دریائے نیل ہے، ادھر نہائیں گے، کھائیں گے، لیٹیں گے، سوئیں گے، ایش ماریں گے، یہ موسیٰ پتہ نہیں کدھر لے کے چلا جائے گا ہمیں. تو موسیٰ سے کہا، ہم سے تو جہاد ٹل گیا ہے. موسیٰ نے کہا، نبی میں ہوں، وحی مجھ پر اترتی ہے، تمہیں کیسے علم ہو گیا جہاد ٹل گیا ہے؟ کہا، اس لیے کہ آپ نبی ہو، امام ہو، اور خدا پر آپ کا یقین ہے، خدا نے آپ کو بھیجا ہے، ہم تو انتظار کرتے رہے آپ کا. چونکہ موسیٰ کی قوم بھی منتظر قوم تھی، انتظار کے بعد موسیٰ آئے، منتظرین کا امام جب پہنچ آیا، امام کے ساتھ چلے، جا کر دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اذہب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قائدون، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ لڑو، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جب مال غنیمت ملا تو پھر ہمیں خبر کرنا، ہم بھی پہنچائیں. بس یہ زمانہ غیبت کی باتیں نہیں ہیں، زمانہ حضور میں بھی ایسے ہی کہیں گے. ابھی کہتے ہیں چونکہ وہ نہیں ہے واجب نہیں ہے، اس وقت کہیں گے چونکہ یہ ہے اب ہم پر واجب نہیں ہے، جب یہ ہیں تو ان کی موجودگی میں ہم کیا جہاد کریں گے، خود ہی کریں ہم. یہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام اسوہ ہیں، اس اسوہ نے جو کچھ کیا وہ تو ہمارے سامنے ہے، اور صرف سید الشہداء نہیں ہے، سمت و سو مشخص ہے، حرکت کا رخ معین ہے. علی علیہ السلام ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے، رخ حرکت کا معین ہے. اس اسوہ کو آپ دیکھ لیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہوگا جو تاریخ نے نہیں لکھا، بہت کچھ تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن مجھے 100% سے بھی زیادہ یقین ہے کہ وہ کچھ کربلا میں رونما ہوا، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ حسین ہو اور یہ کچھ رونما نہ ہوا، یہ اسوہ ہو اور اس نے یوں نہ کیا ہو، یہ ممکن نہیں. مثلا تاریخ نے نہیں لکھا، یا لکھا بھی ہے تو بیان کرنے والوں نے بیان نہیں کیا کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی دلی کیفیت کیا تھی، قلب میں، دل میں کیا گزر رہا تھا. تاریخ دان کو کیا پتا اس کے دل میں کیا گزر رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا تھا کہ ظاہراً کیا ہو رہا ہے. یعنی جب لوگ اذن جہاد مانگنے آئے، ادھر بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھتیجے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انصار اور دوست اور رشتہ دار سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب اس قابل ہیں کہ میدان جہاد میں اتریں، اپنا بیٹا بھی ہے اور سب بیتاب ہیں جانے کے لیے، تاریخ نے نہیں لکھا کہ حضرت کے دل کی کیفیت کیا تھی، اپنی قلبی کیفیت کیا تھی، کس کے ساتھ ہمدردی تھی، کس کو بچانا چاہتے تھے، کس کو بھیجنا چاہتے تھے، یہ نہیں لکھا ہوا. لیکن اگر اسوہ معلوم ہو جائے، انسان کو یقین ہو جاتا ہے، لمس کر لیتا ہے، جو کربلا میں اس کو معلوم ہو جاتا ہے قلبی کیفیت کیا ہے. سب سے زیادہ مشتاق ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور جائے، سب سے پہلے میرا بیٹا جائے. یہ ہے وہ راہ، نہیں یہ کہ بیٹا سنبھال کے رکھیں آخر کے لیے یا بالکل ہی بچ جائے. یہ ذخیرہ رکھا تھا اسی دن کے لیے، دوسروں کو بچا رہے ہیں، یہ اسوہ ہے، یہ سمت و سو ہے، یہ رخ ہے، یہ تحریک ہے، اس کے ساتھ ہمیں ملنا ہے آگے، قدم بڑھاؤ ابھی اس کے ساتھ. یہ سرت تحریک کربلا ہے، اب کوئی متحرک آئے، قدم ملا اس حرکت کے ساتھ، اپنا بیٹا اٹھائے، لے آئے سید الشہداء کی طرح مجاہدین کے صف میں، اور سب سے پہلے اصرار کرے کہ یہ جائے گا، اور جب اجازت مانگے سب کو کہا جائے کہ نہ جاؤ، اور تنہا فرد جس کو بغیر کسی تردید و تردد کے اجازت دے دے وہ اپنا بیٹا ہو، کہے ٹھیک ہے جاؤ. اور نہ معمولی بیٹا، خود فرمایا کہ معمولی نہیں ہے، جب بیجا روانہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ ایسے ہے جیسا آج کل خدا کی راہ میں بھیجتے ہیں. حسین نے ایسا نہیں بھیجا. آج کل خدا کی راہ میں کیسا بیٹا بھیجتے ہیں؟ جس کی کوئی ٹانگ نہ ہو، جس کا کوئی آنکھ نہ ہو، جس کا ذہن صحیح نہ ہو، جس جو پڑھ نہ سکے، جو شرارتیں کرتا ہو، مستیاں کرتا ہو، جو گھر والوں کو تنگ کرتا ہو، محلے والے سارے اس سے تنگ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ خدا کی راہ میں اٹھا کے حوزہ علمیہ میں مدرسے میں ڈال دو. اس کو کربلا کے ساتھ مل کر اگر حرکت کرنی ہے، قدم ملانا ہے، بہترین بیٹا چنو اپنا، اسماعیل جیسا، علی اکبر جیسا. اور ساری دنیا کے ہم جا رہے ہیں کون؟ نہیں، آپ پیچھے، پہلے میرا یہ بہترین بیٹا جس نے امتحان میں پہلی پوزیشن لی ہے، جو ٹاپ کیا ہے، جس نے بورڈ ٹاپ کیا، یونیورسٹی ٹاپ کی ہے، وہ جائے گا خدا کی راہ میں، نہ وہ لنگڑا لولا. کربلا جن لوگوں نے بنائی ہے وہ ریجیکٹ لوگ تو نہیں تھے دوسرے شعبوں کے، دوسری زندگی میں، معاش میں اور دوسرے تمام زندگی میں ان کو نہیں رکھا گیا، اس لیے کربلا آ گئے تنگ آ کر. چنا یہ راستہ انہوں نے، بس سمت و سو رخ مشخص ہے، جیت مشخص ہے کدھر جانا ہے. البتہ بعض ہیں، عرض کیا نا کہ بعضوں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے کالی اینک بنانے کا، تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے، ڈگری لے کر آئے ہیں کہ اگر کسی کو کالی اینک چاہیے ہو تو ہم لگاتے ہیں. بعض دکانیں تو صدر بازار میں ہیں، بعض دکانیں وہ دین کے صدر دروازے پر لگی ہوئی ہیں. ایسے ہیں بہت سارے جو کالی اینک چڑھاتے ہیں، کربلا کا رخ ادھر ادھر بیان کرتے ہیں، لیکن مشخص ہے کربلا کا رخ. اب انسان بھی اگر کربلا کو پہنچنا چاہتا ہے، اس تحریک میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس حرکت کے ساتھ قدم ملا کر ہم آہنگ ہو کر چلنا چاہیے، رخ مشخص ہے. یہ کربلا زندہ ہو جاتی ہے، کربلا حقیقی وجود میں آ جاتی ہے. لیکن کالی اینک سایہ کر لیں اپنی آنکھوں کے سامنے، ظلمت میں آ جائیں، پھر ساری فضا ادھوری نظر آتی ہے، سایہ نظر آتا ہے، ظلمت نظر آتی ہے، اور اس میں انسان آنکھوں کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے، ٹھنڈک ٹھنڈک لگتی ہے، سر پہ دھوپ پڑ رہی ہے، کھوپڑی پگھل رہی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. سایہ دار اینک کا یہی فائدہ ہوتا ہے. دشمن سر پہ ہوتا ہے، ناموس خطرے میں پڑی ہوتی ہے، عبادت گاہیں ویران ہو رہی ہوتی ہیں، قیمتی ترین انسان ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، مقدس ترین چیزوں کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، حجت خدا کو سرعام برملا معاذ اللہ دشنام دی جاتی ہے، لیکن سایہ دار اینک لگ کے آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اینکوں کا یہ اثر ہوتا ہے نا، دھوپ میں بھی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اس عالم میں بھی انسان کو سکون، جمود. تحریک کربلا اگر ہو تو پھر تو کربلا کے آثار ظاہر ہونے چاہیے، کربلا نظر آئے انسان کو، موجود نظر آئے عالم میں کربلا. عالم میں کربلا اگر اینک اتار کے کوئی دیکھے اور اینک اتار کے کوئی اٹھائے، علم کربلا ہو اور جس بازو کے ساتھ، جس بازو نے علم تھاما ہوا ہے، وہ بازو محفوظ ہو جائے، یہ تو پھر علم کربلا نہیں ہے. اگر واقعا کربلا کا علم اٹھایا ہے تو پھر بازو، یہ بازو کیوں سالم ہے؟ علامتیں کہاں ہیں؟ نشانیاں کہاں ہیں کربلا کی؟ کالا لباس عزا کی علامت ہے، اس کو ظلمت سمجھ کر آنکھوں میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے کہ سوگ کے لیے کالا لباس پہنو، نہیں ہے کہ کالے لباس کی سیاہی ہماری آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے اور ہمیں نظر ہی کچھ نہ آئے اپنے زمانے میں کیا ہو رہا ہے. یہ صرف غم کے لیے ہے، عزا کی علامت ہے، یہ اس لیے پہنو کہ ہمیں افسوس ہے، افسوس بہت ساری چیزوں کا، ایک ان شہداء کا اور ایک اپنے زندہ رہنے کا، ایک اپنی سستی کا، بہت ساری چیزوں کے سوگ میں یہ کالا لباس پہنا ہے. لیکن یہ سیاہی آنکھوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، اس کی آنکھوں کے سامنے حقائق، رب ارن الاشیاء کما ہیا، جیسے یہ اشیاء ہیں ویسے ہمیں نظر آئیں، جیسے یہ حقائق ہیں ویسے ہمیں دکھائی دیں، تاکہ ہم بھی قدم اٹھا سکیں اس نورانی فضا میں. ظلمانی فضا میں تو، ٹھنڈے سایوں میں تو سستانے کو جی چاہتا ہے، آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، چین و سکون کو جی چاہتا ہے. اس وقت وہ کربلا کا درجہ حرارت جب ہو تو پسینے آتے ہیں، گرمائش خون میں پیدا ہوتی ہے. بس واضح رخ کربلا کا روشن ہے. بعض راستے اتنے روشن ہوتے ہیں کہ اگر خود انسان ان کو نہ مٹائے وہ مٹتے نہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی اپنی خوبی جو ذکر کی نہج البلاغہ میں وہ یہ ہے، توجہ فرمائیں، فرمایا کہ نہ میں نے آج تک اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، نہ کوئی آج تک مجھے دھوکہ دے سکا ہے، نہ میں نے اپنے اوپر نشان راہ مٹائے ہیں، نہ کسی اور نے میرے اوپر نشان راہ مٹائے، نہ میں نے اجازت دی کسی کو آ کر. آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی او جی اتنے سال تک تو انہوں نے ہمیں خراب کیا، اتنی مدت تک تو ان کے پیچھے پڑے رہے، اس نے ہمیں اتنے سال بہکایا اتنے سال. علی تو فرماتے ہیں کہ میں وہ انسان ہوں، نہ خود گم بہکتا ہوں، نہ خود بھٹکتا ہوں، نہ خود اپنے اوپر راستہ گم کرتا ہوں، اور نہ کسی کو یہ حق دیتا ہوں اور اجازت کے مجھ پر آ کر راستے کے نشان مٹا دے. اب علی کا پیروکار یہ بہانہ اور یہ دلیل بنائے کہ مجھے فلاں نے ہٹا دیا تھا، نہ کوئی نہیں ہٹا سکتا کسی کو راستے سے اگر ہم خود اپنے اوپر نشان راہ مٹانا نہ چاہیں. تو حرکت روشن، اس کا سمت و سو اور اس کا قبلہ بھی روشن واضح، اگر ہم خود اس کو نہ مٹانا چاہیں. کبھی ہوتا ہے نا انسان جان بوجھ کر نشان راہ مٹاتا ہے، مجرمین عموماً اپنے قدموں کے نشان مٹا دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہ پڑے ہماری گاڑی یہاں سے گزری تھی. اگر مٹی ریت میں گاڑی جائے تو پھر اس کو درم برم کر دیتے ہیں کہ یہاں سے معلوم نہ ہو کہ ہم گزرے ہیں. کربلا کے نشانات جان بوجھ کر اگر کوئی نہ مٹائے اپنے اوپر، چونکہ اگر نہ مٹائے تو نظر آئیں گے، اور نظر جب آئیں گے ان پہ چلنا پڑے گا اور چلنا سخت ہے، لہذا نشان راہ مٹا دو تاکہ کہیں جی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا، راستہ ہی گم ہے، ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہی. ایک لوگ ہے، ایک امت ہے، 1400 سال سے اس پر راستہ گم ہے، انہیں یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ علی حق پر ہے یہ معاویہ. اچھا جنگ صفین میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کون حق میں جانے میں ابھی تک نہیں معلوم ہوا. نہ یہ کہ معلوم نہیں ہوا، معلوم ہے ان کو، اظہار نہیں کرنا چاہتے، نشان راہ مٹا دیے جان بوجھ کر. حق کدھر سے گزرا، مٹا دو نشان تاکہ کسی پہ کوئی بات نہ آ جائے. آج بھی لوگ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی مجتہدین ہے، ادھر بھی فقیہ ہے، ادھر بھی ولی ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی. بالآخر یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے، ادھر بھی مسلمان ہے، ادھر بھی مسلمان ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی دو مسلمان گروہوں کے اندر حق کدھر ہے، حق نظر نہیں آتا. بعض ہے نا اپنے آپ کو بہت جلدی کانے کر لیتے ہیں، یہ بھی مجتہد ہیں، وہ بھی مجتہد ہیں، یہ دو مجتہدوں کا مسئلہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. عجب، سمجھ میں نہیں آتا آپ کو، پھر سفین میں بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، جمل میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، نہروان میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کربلا میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ ادھر بھی، ادھر بھی مجتہد، ادھر بھی مجتہد، ادھر بھی امام، ادھر بھی امام، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، پھر آپ کو آخر تک کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. راستہ بہت روشن ہے، بہت واضح ہے، چڑھتے سورج میں بھی کچھ نظر نہ آئے انسان کو، یہ ممکن نہیں ہے. زیر وقت تمام ہو گیا، درود پڑھیے محمد اللہ.